بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة الطحاوية شرح كدرش جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه، فرماته: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. اور ہم ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات انہوں نے پیش کیں ہم ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ آج کا موضوع ہے۔ جو باتیں پیچھے بیان کر دی گئی ہیں ارکان ایمان کے تعلق سے خاص طور پر، اور عموماً جو بھی باتیں ابھی تک اس کتاب میں بیان کر دی جا چکی ہیں، تو امام صاحب فرماتے ہیں وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے مسئلے کو بیان کر دینا ہے، ارکان ایمان چھ ہم سب کو آتے ہیں، کیا واقعی ہمارا ایمان بھی ان ارکان ایمان پر ویسے ہے جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے؟ سوال یہ ہے۔ تو امام صاحب یہاں پہ وضاحت کر رہے ہیں، میرا کیا عقیدہ ہے، میں نے باتیں تو بیان کر دی ہیں، وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ، میرے بارے میں پوچھتے ہو تو میرا یہ عقیدہ، میرا یہ ایمان ہے۔ جیسے کہ انہوں نے اس عقیدہ کے آغاز میں فرمایا کہ صرف ان کا عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ کس کا ہے؟ ائمہ احناف کا عقیدہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام قاضی ابو یوسف، اور امام محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ ارکان ایمان چھ ہیں۔ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، ان سب چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، اگر ان ارکان میں سے کسی بھی رکن کا کوئی شخص انکار کر دے تو وہ مومن ہے ہی نہیں، کیونکہ اس نے ارکان ایمان میں سے ایک رکن کو کم کر دیا ہے۔ ارکان ایمان چھ ہیں، اور چھ پر ہی ایمان لازم ہے اجمالا و تفصیلا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ موجود ہے، جس نے یہ مانا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن یہ نہیں مانا کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ پہلا ایمان ہے، پہلی سیڑھی اللہ تعالیٰ پر ایمان کی۔ دوسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد رب ہے۔ تیسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے۔ اور چوتھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں بھی واحد ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، مخلوقات میں سے کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہے، مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ جیسا نہیں ہے، لیس کمثل ہی شیء وہو السمیع البصیر۔ جس نے یہ تو مانی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن رب نہیں مانا وہ کافر ہے، جس نے دونوں پر جو دونوں پر ایمان نہیں کیا لیکن یہ نہیں مانا کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کا انکار کرتا ہے اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان وہ سمجھتے کہ لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے، واحد رب بھی ہے اور واحد سچا معبود بھی ہے، لیکن اسماء و صفات کا مکمل انکار کرتا ہے، وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے، جیسے کہ جہمیوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سچا معبود ہے۔ جو ہم پر کفر کا اجماع کیوں ہے سلف کا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مکمل انکار کر دیا۔ جب یہاں پہ انکار کیا تو پھر بہت بڑی غلطیاں ہوئی اور کفری عقائد نے جنم لیا۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ پر تو ایمان ہے لیکن صرف ایک فرشتے پر ایمان نہیں، کوئی شخص کہتا ہے کہ میکائیل علیہ السلام اللہ کا فرشتہ نہیں ہے، میں نہیں مانتا ہوں، کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل ہے اس کا، لیکن ایک فرشتے پر اس کا ایمان نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان۔ کوئی شخص کہتا ہے انجیل اللہ کے کلام نہیں مانتا میں، دار اسلام سے خارج ہے، انجیل کی تحریف ہو چکی ہے، قرآن مجید نے گواہی دی ہے، لیکن یہ کہنا کہ انجیل اللہ کی کتاب ہی نہیں تھی یہ کفر ہے. جس نے ایک نبی کو جھٹلایا اس نے سارے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلایا. جو کہتے ہیں کہ ایوب اللہ کا نبی نہیں ہے وہ کافر در اسلام سے خارج ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ ایوب اللہ کے پیارا پیغمبر ہے علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کا نبی ہے. آخرت پر میں جو شخص نہیں مانتا کہ جنت ہے ہی نہیں, دوزخ نہیں مانتا ہے ہی نہیں, اور باقی سارا اس کے ارکان درست ہیں, دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو تقدیر کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. عجب بات ہے. یہ بات کہاں سے؟ ونؤمن بذلک کلہ, یہ شرط ہے, سب پر ایمان لے کے آنا ہے. اگلا جملہ ہے, ولا نفرق بین احد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں, یہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ رسولوں پر ایمان کے تعلق سے بات آئی ہے, سب رسولوں پر ایمان واجب ہے یعنی فرض ہے. سب سے پہلے رسول سے لے کے سب سے آخر رسول تک, بیچ میں جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں سب پر ایمان فرض ہے. اور جن کے نام اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے ان پر بھی ایمان ہے, جیسے کہ ان کے نام بیان کر دیے گئے ہیں. اور یہ بھی ہم مانتے ہیں, یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے, پیغام دے کر بھیجا ہے. بس جو بعض پر ایمان لے کے آتے اور بعض کا انکار کرتا ہے, بعض کو جھٹلاتا ہے, اگر ایک نبی کو بھی جھٹلا دیتا ہے, شیخ صاحب فرماتے فہوا فإنه یکون کافرا بجميع الانبیاء. جو ایک رسول کو جھٹلاتا ہے, ایک نبی کو جھٹلاتا ہے, وہ شخص کافر ہے, کیونکہ اس نے سارے انبیاء کو جھٹلایا ہے. اس کی دلیل یاد کر لیں, سورۃ النساء آیت نمبر 150 151 150 151, یہ بہت اہم ہے دلیل, اسے یاد کرنی حفظ کرنا ہے. 150 and 151 سورۃ النساء. السلام علیکم. جی ہاں شیخ صاحب پہلے بات کر لیں, پہلے یہ بھی قرآن مجید میں, قرآن مجید جھٹلانا کفر ہے. میکائیل کا نام قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں موجود ہے, جس نے کہا کہ میکائیل فرشتہ نہیں ہے, قرآن کی تکذیب کی ہے اس نے. تو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں دلیل, ان الذین یکفرون باللہ, جو لوگ اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں, وہ رسول ہی اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں, وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ, اور وہ لوگ تفرقہ کرنا چاہتے ہیں, جدا جدا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو. وَيَقُولُونَ, اور یہ کہتے ہیں, نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, بعض پر تو ہم ایمان لے کے آتے ہیں بعض رسولوں اور بعض کو ہم جھٹلا دیتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک لازمی نہیں ہے کہ ہر رسول پر ایمان لایا جائے. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے کافی, اب عیسیٰ پر بھی ایمان لے کے آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے نہیں, یہ ہم نہیں مانتے. یہودی نے کیا کہ نہیں کیا, کیا غلطی تھی؟ بعض پر ایمان بعض کا انکار. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, اور وہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی راستہ اختیار کرنا بنانا چاہتے ہیں. کس چیز کے بیچ میں؟ رسولوں پر ایمان کے بیچ میں کوئی درمیان کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سب پر ایمان لازمی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے سب پر ایمان لازمی ہے, فرض ہے, یہ بیچ کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں. بعض پر ایمان ہے اور بعض پر کفر ہے, اسی پہ گزارا کریں گے تب بھی مومن رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک, وہ لوگ, ہم الکافرون حقا, وہی کافر حقیقتا, شک و شبہ کی بات نہیں ہے, حقا اگر کوئی کافر ہے تو ایسے لوگ کافر ہیں جو جدا کر دیتے ہیں ایمان کو. اللہ تعالیٰ پر تو ایمان ہے لیکن رسولوں پر, بعض پر ایمان ہے بعض پہ نہیں ہے. اولئک ہم الکافرون حقا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور یہ واضح دلیل ہے میرے بھائیو, جب ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں, رسولوں کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے, کیونکہ معاملہ ایمانیات کا ہے. کفر اور ایمان کے بیچ میں جو شخص بھی ایسی بات کرتا ہے اس کے تعلق ارکان ایمان سے ہے, وہ کفر اور ایمان کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے. اگر پاؤں پھسلا تو پھر عاقبت اچھی نہیں ہے. یہاں پر ثابت قدمی لازمی ہے, پاؤں پھسلنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ ارکان ایمان کی بات ہو رہی ہے، ایمان کے ستون ہیں. اور عجب بات ہے، بعض دنیا کے داعیان جو اللہ تعالیٰ دین دعوت دینے والے ہیں جیسے کہ لوگ کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں پتہ ان میں سے بعض لوگوں کو کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنے میں صرف شک کرتا ہے بس، یعنی یہ نہیں کہ وہ مانتا نہیں ہے، جو شک کرتا ہے اس پر جنت حرام ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جو شخص صرف شک کرتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے اور کافر پر جنت حرام ہے. کوئی چانس نہیں ہے، 0.0001% بھی چانس نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایمانیات کی بات ہو رہی ہے، ارکان ایمان کی بات ہو رہی ہے. کفر الشک کوئی جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ کفر کی 5 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے کفر الشک. کیا ہوتا ہے؟ کہ شک کی بنیاد پر بھی کفر ہوتا ہے. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، فلیہود کفار، اس آیت کی بنیاد پر یہود کافر ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دو نبیوں، دو رسولوں کو جھٹلایا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، نصارہ، نصارہ بھی کافر ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے آپ علیہ وسلم، باقی سب پر ایمان ہے، صرف ایک رسول کو جھٹلایا تب بھی کافر ہے. سبحان اللہ. شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج یہود و نصارہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور ان کے بھی وہ بھی اہل دین بھی تو ہیں، یہ خلط حق اور باطل کے بیچ میں. بلکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بھی مسلمان ہیں اور مومن ہیں، یعنی اپنے دین کے اعتبار سے یہ بھی اہل دین ہیں، ان کا بھی کوئی دین ہے، کوئی ملت ہے، اور واجب ہے سارے ادیان والوں پر، جو بھی دیندار لوگ ہیں، جتنی بھی ملتیں ہیں، مسلمان ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندو، جتنے بھی ہیں، سب کو چاہیے کہ وہ سب مل جائیں اور آپس میں ڈائیلاگ کریں، کون حق پہ کون باطل پہ ہے، نرمی اختیار کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ دیں، اور ہر بندہ مومن اپنے اعتبار سے، کسی کو کافر نہ کہو، سب چلتا ہے. ایسا فرماتے ہیں، یہ خلط ہے، ملاوٹ ہے، اور گمراہی ہے، ضلال ہے، والعیاذ باللہ. اور یہ خلط حق اور باطل کے بیچ میں، اور ایمان اور کفر کے بیچ میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، کوئی بھی صحیح دین نہیں ہے سوائے دین اسلام کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو بھی دین اسلام کے بغیر کوئی اور دین اپنانا چاہتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا، لَن تَعْبِيد کے لیے، ہرگز کبھی بھی نہیں اس سے اسلام، دین اسلام کے بغیر کوئی دین قبول ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں کیا اس کا حشر ہوگا، کہاں پہ ہوگا؟ نقصان اٹھانے والوں کے ساتھ، خاسرین کے ساتھ. سورۃ آل عمران آیت نمبر 85. شیخ صاحب فرماتے ہیں، بس اسلام نے اس سے پہلے جتنی بھی ادیان تھے سب کو نسخ کر دیا ہے، اور حکم دے جن و انس کو، یہود و نصارہ کو، اور امیین کو، عرب میں سے اور عجم میں سے، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. ایمان ایمان نہیں ہوتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی جائے. صاحب اسلام فرماتے ہیں، ایمان اس وقت تک ناقص ہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی جائے. بات بالکل واضح ہے شیخ صاحب کی، وہ یہود و نصارہ جو اپنے نبی پر ایمان لے کے آئے تھے اور اپنے نبی کی تعلیمات کے سامنے اپنے سر کو خم کیا، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب پر بھی ایمان تھا، اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر بھی ایمان تھا، تو یہ لوگ مومن ہیں. لیکن وہ یہود یا وہ نصارہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کلام میں تحریف پیدا کر دی، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بیٹا مقرر کر دیا، یا کسی نبی کو جھٹلا دیا, جیسے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا, کافر ہیں. جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو تھا, موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا, تو یہ نصارہ کافر دار اسلام سے خارج ہیں. اور یاد رکھیں, ملت ہمیشہ سے صرف ایک ہی ہے, دین ہمیشہ سے صرف ایک ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, فیصلہ ہو چکا ہے, بے شک دین اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہی ہے, کوئی اور دین ہے ہی نہیں. باقی جو ادیان ہیں یہ لوگوں کو خود ساختہ اپنے اپنے ادیان ہیں. یہودی نے کہا ہم یہودی ہیں, نصارہ کہا ہم نصارہ ہیں, ہندو نے کہا ہم ہندو ہیں, سکھ نے کہا ہم سکھ ہیں. مسلمان واحد ایسا دین ہے آج کی دنیا میں جو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت رہے گا, جو کہتے ہم مسلمان ہیں اور نہ اپنا نام تبدیل کیا ہے اور نہ ہی اپنا ایمان تبدیل کیا ہے. مسلمان وہ ہے جو ارکان ایمان پر ایمان لے کے آتا ہے, جو توحید, جس کی زندگی توحید پر قائم ہے, اتباع سنت پر قائم ہے, وہ ہی سچا اور پکا مسلمان ہے. باقی جو دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا اور مرضی کرتے ہیں اپنی, کوئی قبر پرستی کر رہا ہے اور کوئی بدعات اور خرافات کو ایجاد کر رہا ہے, تو یہ شخص نام کے مسلمان ہے, حقیقتاً کام کے مسلمان نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو سمجھیں, ایمان کو سمجھیں. اور جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں, یہ لفظ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ جب میں کہتا ہوں میں مومن ہوں, تو یہ لفظ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہ صرف نام نہیں ہے, ٹائٹل القاب نہیں ہے, یہ حقیقتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, شرف ہے ہر اس انسان کا جو مومن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پکار رہا ہے اس کی سب سے بہترین اور بلند صفت کی بنیاد پر. یا ایھا الذین آمنوا, کبھی سوچا ہم نے کہ یا ایھا الذین آمنوا کیوں ہے بار بار؟ اور پھر آگے پیغام تو دیکھیں, اس مومن کے لیے کیا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. ایمان ہم سے بہت کچھ تقاضا کرتا ہے. میں تعالیٰ سے دعا کروں کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی یہ لفظ ایمان کا ہم سے تقاضا کرتا ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں توحید اور اتباع سنت کے اور شریعت کے دیگر امور کے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان سب چیزوں پہ عمل کرنے والے اور بہترین قسم کے عمل کرنے والے سچے اور پکے مسلمان مومن بن جائیں. اس جملے کے تعلق سے امام ابن ابی ذر الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ونحن مؤمنون بذلك كله کے تعلق سے, اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں, یہ اشارہ ہے جو کچھ پہلے گزر چکا اس کی طرف, اور تفصیلی ایمان, ارکان ایمان پر تفصیلی ایمان لانا واجب ہے, فرض ہے. ہم کسی بھی رسولوں کے بیچ میں کوئی تفرقہ پیدا نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بعض پر ہمارا ایمان ہے اور بعض کو ہم جھٹلاتے ہیں. ہم سب پر ایمان لے کے آتے ہیں, ہمارا ایمان سب پر ہے, اور جو بھی بعض پر ایمان لے کے آتا ہے اور بعض کو جھٹلاتا ہے وہ کافر ہے, یعنی وہ سب پر کافر ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, فرماتے ہیں وہی آیت سورۃ النساء 150-151, وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. وہی آیت کریمہ ہے. جیسا فرماتے ہیں, اور یہ معنی جو ہے اس معنی کو سمجھنا چاہیے جو بھی ایک رسول پر ایمان لے کے آتا ہے گویا اس نے سارے رسولوں پر ایمان لے کے آیا. کیسے ممکن ہے یہ بات؟ کیونکہ سب رسولوں کی تعلیمات ایک ہیں کہ نہیں؟ بنیاد ایک ہی ہے, توحید اتباع سنت کا حکم سب نے دیا ہے, ایمانیات کا حکم سب نے دیا. اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کا تعارف کس نے کروایا ہے لوگوں کو؟ مجھے بتایا, اگر رسول نہ ہو کیا تعارف ممکن ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. پھر جب اندھے گونگے بہرے ہوتے ہیں نا, جو اب رب کو نہ پہچانتا اس کی زندگی کیا ہے؟ مجھے بتایا. تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کرم ہے, احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے جنہوں نے ہماری اس دنیا کو روشن کر دیا ہے, اور جس کی زندگی دنیا روشن ہے واللہ اس کی آخرت بھی روشن ہے, لیکن جس کی زندگی تاریک ہے اس کی آخرت روشن ہو سکتی ہے؟ واللہ ممکن نہیں ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا. زندگی میں تو اندھے گونگے بہرے جانور سے بدتر زندگی گزارنے والے ہیں, اور آخرت میں ان کو جنت چاہیے, جنت کے امیدوار ہیں. ممکن ہے؟ ناممکن ہے. جس نے ایک رسول کو جھٹلایا اس نے سب کو جھٹلایا. کیوں؟ کذبت عاد المرسلین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاد نے کتنے رسولوں کو جھٹلایا, قوم عاد نے ایک رسول کو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کذبت عاد المرسلین, جمع ہے کہ نہیں رسول کی, تو انہوں نے سب کو تو نہیں جھٹلایا, کو جھٹلایا ہے تو جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ یہ دلیل ہے جس نے ایک رسول کو جھٹلایا گویا اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا ہے. جیسا فرماتے ہیں امام ابو العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ, عجب بات فرماتے ہیں, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی مومن ہیں, بعض رسولوں کو جھٹلانے کے باوجود بھی سمجھتے ہیں کہ وہ پھر بھی مومن ہیں, اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا جو اس دنیا میں گمراہ ہو چکے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اچھا کام کرنے والے ہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. عجب بات دیکھیں, جو بدعتی ہوتا ہے نا, بدعتی کی بات ہو رہی ہے, چاہے بدعہ مکفرہ ہو ایمان کے تعلق سے ہو, عقیدہ کے تعلق سے ہو, یا غیر مکفرہ ہو, جو بدعہ غیر مکفرہ جیسے کہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا, نئی عبادات کو ایجاد کرنا, جشن میلاد النبی منانا, محرم کا ماتم, رجب کے کنڈے وغیرہ, یہ بدعات ان کے غیر مکفرہ ہے, ان کو کرنے والا کافر نہیں ہوتا, بدعات غیر مکفرہ ہے. لیکن نصارہ کی بدعت کیا ہے؟ کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, مکفر ہے, بدعہ مکفر ہے. یہودوں کا عزیر ابن اللہ, بدعہ مکفر ہے. نئی بات بدعت ہوتی کہ دین میں نئی بات ایجاد کرنا, نئی چیز ایجاد کرنا. تو کس نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں؟ نہیں فرمایا. کسی سے حدیث میں ہے؟ نہیں. تورات انجیل میں تحریف ہو چکی ہے, اب اس پہ کیا ایمان لے کے ہیں؟ اللہ کی کتابیں ہیں تو مانتے ہیں, تحریف سے پہلے, تحریف کے بعد بھی ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے, لوگوں کا کلام بھی ہے. جب ملاوٹ ہو جاتی ہے تو قابل اعتبار باقی نہیں رہتی. دودھ میں آپ پانی ملا دیتے وہ نہیں پیتے آپ, اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں, اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ملاوٹ ہو جاتی ہے, کیا ممکن ہے اسے مان لیا جائے؟ نہیں. اس لیے منسوخ ہو چکی ہیں. تورات کو اللہ تعالیٰ حوالے کیا یہودیوں کے, اس کی حفاظت کرو. انجیل کو حوالے کیا نصارہ کے, تم حفاظت کرو. ان کے بڑے اچھے لوگوں نے بھی حفاظت نہیں کر سکے. یہودی سارے برے تو نہیں تھے نا, ان میں مومن بھی تو تھے نا. کر سکے؟ نہیں حفاظت کر سکے. نصارہ کر سکے؟ نہیں کر سکے. قرآن کی حفاظت کس نے کی ہے؟ ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. اب لوگوں کو آزما دیا ہے. مسلمان بھی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ہاتھ میں تو ہم بھی کوئی کمال کر دیتے. نہیں, دیکھ لیں بعض مسلمانوں کا حال, دیکھ لیں. لفظ کی تحریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ وہ کر سکتے ہیں, اور بعض نے کر بھی دیا ہے. استوا, الرحمن علی العرش, استوا کہتے ہیں استولا, عجب سی بات ہے. اچھا استولا کیوں ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرما نہیں سکتے استولا؟ اللہ نے استوا کیوں فرمایا ہے؟ استوا استولا دونوں عربی کے لفظ ہیں, قرآن یہ عربی میں نازل ہوا ہے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ استولا ہونا چاہیے تھا یا استوا ہونا چاہیے تھا. اہل بدعت نے یہ کام کیا ہے. تو اہل بدعت کی بات کر رہا تھا, بدعت مکفرہ ہے, جیسا کہ وحدت الوجود کا عقیدہ, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, بدعت مکفرہ ہے. یہ کس نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ اور یہ جب شرک کا دروازہ کھلا تھا تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حل ہو چکا ہے, پھر ہر چیز متحد ہو چکا ہے, اب خالق مخلوق ایک ہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. بن عربی محی الدین, حالق صوفی بزرگ جاہل انسان, جو بعض بلکہ صوفیوں کو اتفاق ہے کہ وہ شیخ اکبر ہے, وہ کہتا ہے یعنی وحدت الوجود اور حلول اور اتحاد کی حدیں پار کر گئے. کہتا ہے کہ کتا اور خنزیر بھی ہمارے الہ ہیں, نعوذ باللہ. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ مسلمان ایسی بات کہے؟ کبھی ہندو کو سنا کہ رام ہمارا کتا ہے، نعوذ باللہ، یا خنزیر ہے؟ کسی ہندو کو سنا کبھی؟ نصارے کسی نصارہ میں سے کسی کو سنا؟ یہود میں سے کسی کو سنا؟ سکھ، کسی بھی بد عقیدہ، کسی بھی کفر عقیدہ والوں کبھی سنا؟ اور ایک شخص یہ بات کرتا ہے اور اسے کیا لقب دیا جاتا ہے؟ الشیخ الاکبر. عجب بات کہنے والے پہ نہیں ہے، بات تو عجب ہے، واللہ اس سے زیادہ عجب بات یہ ہے کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں شیخ اکبر ہے، اور اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے، اس کا دفاع کرتے ہیں. اس سے عجب بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ اہل حق جو ان کو نصیحت کرتے ہیں، اس کی غلطی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ غلط ہے، وہ وہابی، وہ جھوٹے، دس گالے دیتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ اہل حق سے دشمنی اختیار کی جاتی ہے، بغض، نفرت ان سے کی جاتی ہے، اور بعض اوقات ان کو مارا بھی جاتا ہے، پیٹا بھی جاتا ہے، قتل بھی کر دیا جاتا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے تعلق سے جو لوگ بدعقیدی میں مبتلا ہیں اور بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون انهم يحسنون صنعا. دنیا میں ان کی سعی رائگا چلی گئی. جد جہد کرتے ہیں نا، عبادات تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ضل سعيهم في الحياة الدنيا. کیوں؟ کیونکہ کسی ثبوت کی بنیاد پر عبادت نہیں کی. دلیل کہاں ہے؟ کہاں ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ضرورت میں نہیں محسوس کی. اچھا پتہ نہیں تھا تو سمجھایا گیا، چلو تب تو مان لینا چاہیے تھا نا، ہر دھرمی کی انتہا دے. بعض الحمدللہ بعض لوگوں نے سمجھایا الحمدللہ، اور بعض لوگوں نے ہر دھرمی سے کام لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے تعلق سے الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اور سورة الغاشية کی ابتدائی آیات کیا ہیں؟ هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عجب بات دیکھیے، عاملة ناصبة، عمل کرنے والے ہیں اور انتھک عمل کرنے والے ہیں، بہت زیادہ عمل کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن انجام کیا ہے؟ تصلى نارا حامية. سبحان اللہ، غلطی کہاں پہ ہوئی؟ صرف عمل کافی نہیں، عمل کو صالح ہونا چاہیے، وہ عمل مقبول ہوتا ہے. عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ جو قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہو، دلیل کی بنیاد پہ ہو، جس کی دو شرطیں ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ہم کسی کے دل کو چیر کے نہیں دیکھتے، دیکھ کے کہتے کہ یہ مخلص ہے کہ نہیں، وہ جانے، اس کا رب جانے. لیکن اس کی دوسری شرط کیا مکمل ہے؟ کیا اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا طریقہ ہے کہ نہیں؟ بات یہ ہے، کیا یہی طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ایسے عبادت کیا کرتے تھے؟ اگر اس عبادت میں خیر ہوتا ہے جس کو آپ عبادت سمجھتے ہیں اور ہم بدعت کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو پھر ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبقت لے جاتے اور اپنے صحابہ کرام کو سمجھاتے کہ یہ اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، اس کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تو چھپایا، نعوذ باللہ، اور پھر بعد میں آ کے ہزار سال یا اس کے بعد میں آ کے بعض لوگوں کو پتہ چلا کہ بات چیز رہ گئی تھی دین میں، اب ہم مکمل کر دیتے ہیں. بدعتی اپنی زبان سے تو نہیں کہتا، لیکن اپنے کردار سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے، اپنے عمل سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ بدعتی دین پہ عمل کرنے والا شخص ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے. ہر دیندار شخص اچھا کام نہیں کر رہا ہوتا، اچھا کام وہ کرتا ہے جس کا کام شریعت کے مطابق ہو. ہم تولتے ہیں قرآن اور سنت پر، سلف کے روشن منہج پر، مطابق ہے تو الحمدللہ خیر اپنا لو، مخالف ہے تو فوراً چھوڑ دو، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. ورنہ بدعتی اپنی حالت سے یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے بہتر جاننے والا اور عمل کرنے والا ہوں، وہ جو ان سے زیادہ ثواب چاہیے، یا دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں تھی، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ عمل بھی باعث خیر ہے، ہم نے جان لیا، ہمارے بزرگ اور ہمارے امام نے یا ہمارے کسی پیر نے جان لیا. کیسے جان لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے تو یہ درود دے کے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو اس درود سے زندگی میں کیوں محروم کیا؟ کیا یہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہزاروں سال کے بعد، ہزار سال کے بعد آنے والے ہیں، یہ صحابہ کرام سے زیادہ بہتر ہیں؟ کس چیز میں زیادہ بہتر ہے؟ ایمان میں، توحید میں، تقوی میں، عمل میں، قربانیوں میں، کس چیز میں زیادہ بہتر ہے؟ ذرا بتائے تو صحیح. اور اگر بہتر نہیں ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت کو چھوڑ کر ہزار سال کے بعد کسی ایک صوفی کے خواب میں، یا بعض لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیداری کی حالت میں ہیں، خواب والے گئے بیداری کی حالت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت کو چھوڑ کے آتے ہیں، اس دنیا میں واپس آتے ہیں اور ایک بزرگ کے پاس جاتے ہیں سوڈان میں اور جا کے اسے ایک درود عطا فرماتے ہیں، یہ خاص درود ہے خاص تمہارے لیے. اور وہ ظالم انسان کہتا ہے جس نے اس درود کو پڑھا، صلاۃ الفاتح ایک مرتبہ پڑھا اس درود کو، اور اجازت کے ساتھ اپنے پیر سے اجازت کے ساتھ پڑھا، تو قرآن مجید پڑھنے کے سے 6000 زیادہ ثواب ہے. قرآن مجید کی تلاوت 6000 مرتبہ کریں، اس درود کو ایک دفعہ پڑھیں اجازت کے ساتھ، اس کا ثواب اس سے 6000 مرتبہ زیادہ ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون، امت کا یہ حال ہے. اللہ کے لیے واللہ امت میں بہت اچھے، بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو جہالت کے دلدل میں غرق ہیں اور اپنا ہاتھ یوں باہر نکالا ہوا ہے. کہتے ہیں اپنی حالت سے کوئی ہے جو ہم اس دلدل سے نکالے؟ علم حاصل کرنے کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں ہے. علم حاصل کریں، قدم آگے بڑھائیں. ہماری امت کو اشد ضرورت ہے اس وقت واللہ ڈاکٹرز اور انجینئر سے بھی زیادہ ان دعات کے طلاب علم، علماء کی ضرورت ہے جو ہماری امت کو شرک اور ان بدعات اور خرافات کے دلدل سے نکالے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر بننا چھوڑ دو، انجینئر بھی نہ بنو، کچھ بھی نہ کرو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ واللہ شریعت خاص طور پہ سلفی منہج کی اشد ضرورت ہے سمجھنے کی. واللہ واحد منہج ہے جو بالکل واضح الکلیئر ہے، جس میں کوئی بھی دائیں بائیں جانے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے. تین چیزیں ہاتھ میں ہیں بس، قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اور دونوں کو سمجھنے کا طریقہ ہے، صحیح طریقہ سلف صالحین کی سمجھ، جس پر ان کا اجماع تھا اس پر ہم بھی اجماع کر کے عمل کرتے ہیں. جن کا مثلا ان کا اختلاف تھا، اگر ہمارا بیچ میں اختلاف ہو جاتا ہے تو قابل برداشت ہے، اتنی برداشت ہونی چاہیے جیسا کہ اس زمانے میں صحابہ کرام اور سلف صالحین آپس میں اختلاف کے باوجود بھی ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے، دل میں پیار محبت باقی تھی، بغض و نفرت نہیں تھی. کیونکہ فروع مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، فقہی مسائل میں اختلاف ہو جاتا تھا اور ہو جاتا ہے اور ہوتا رہے گا. یعنی کہ اختلاف کرو، میں اگر ہو جاتا ہے علم کی بنیاد پہ، تقوی کی بنیاد پہ، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر اختلاف ہوتے بنیادی اصولی مسائل میں، جی بس ان کا بھی اختلاف نہیں تھا، اجماع تھا. مجھے بتائے آج اللہ کے لیے وہ کون سا صحابی تھا جو یہ کہتا تھا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ ایک کا نام بتا دے مجھے، واللہ دوسرے کا نام پوچھوں گا نہیں، ایک کا نام بتا دے مجھے. ہے کوئی؟ کوئی جانتا ہے؟ اچھا کوئی شخص ایسا صحابی جانتے جو کہتے اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، عرش پر ہے؟ جی سارے صحابہ اجماع صحابہ ہے، بارک اللہ فیک. اجماع کہاں سے لیا؟ یہی آیات قرآن مجید کی صحابہ کرام سنتے تھے کہ نہیں؟ کسی نے ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن مجید میں تلاوت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر، الرحمن عرش پر مستوی ہوا اور آسمان کا بار بار ذکر کرتے ہیں، آپ کچھ فرماتے تو اشارہ اس آسمان کی طرف کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسمان پر کیسے ہے؟ اس کی تو کوئی سمت نہیں ہے، پھر جسم لازم آتا ہے، تشبیہ لازم آتی ہے. کسی نے کہا ایک مرتبہ بھی؟ جب نہیں کہا تو معنی کیا ہے اس کا؟ کہ سب کا اجماع ہے کہ جو فرمائے سچ فرمائے، حق فرمائے. دوسری بات، سید مسلم کی روایت میں لونڈی والی اور جارے والی حدیث میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیا جواب دیا؟ عرض کرتی ہیں فی السماء. ایک تیسرے دوسرے صحابی بھی کھڑے ہیں، سیدنا معاویہ بن حکم مسلم رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان کے آقا تھے، جو آزاد کرنے کے لے کے آئے تھے. اگر جواب غلط ہوتا تو صحابی بھی خاموشی اختیار کرتا، تو صحابہ کا اس میں اجماع ہے کہ نہیں؟ صحابہ کا اختلاف ہے نہیں ہے. ایک تو یہ، ایک تو ویسے دلیل عام ہے، خاص دلیل بھی ہے، اور سب سے بڑی دلیل آپ وسلم کی گواہی اعتقها فإنها مؤمنة، جو کہتا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی وہ مومن ہے، وہ جو کہتے ہر جگہ موجود ہے وہ مومن ہے، دونوں میں سے ایک ہے. یا تو جو کہتا ہے عرش مستوی وہ حق پہ ہیں، جو کہتے ہر جگہ موجود وہ حق میں، سارے حق پہ ہو سکتے ہیں دونوں؟ نہیں ہو سکتے. جیسے کہ دن اور رات ایک وقت میں نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، ویسے دونوں مسئلوں پر ایمان ایک وقت بھی ممکن نہیں. واضح ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس تو دلیل ہے، آپ سلم فرماتے ہیں اعتقها فإنها مؤمنة. تمہارے پاس کیا ہے سوائے عقل کے، منطق کے، کشف، وجد، ذوق، خواب؟ یہ دلائل ہیں جو قرآن اور سنت کی نصوص کے سامنے آپ لوگ لے کے آتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں علم ہے تو اس دنیا میں نور ہی نور ہے اور خیر ہی خیر ہے، علم نہیں ہے تو اللہ کچھ بھی نہیں ہے. موت کب کیسے آتی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. دیکھا آپ نے کئی ملک میں زلزلے آئے، ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، خوشحال تھے، پتہ چلا کہ ہزاروں لوگ مر گئے ہیں ایک جھٹکے میں، ان کی خواہشات نہیں تھی، ان کا بزنس نہیں تھا، ان کی جابز نہیں تھی، کہاں گئے؟ ایک جھٹکے میں سب، پوری دنیا ختم ہوئی کہ نہ ہوئی. کسی نے ابھی شادی کرنی تھی، تیاری تھی، کل شادی ہے کسی کی، کس نے کل سفر پہ جانا تھا، کسی کا کل آپریشن تھا، کسی کا کل کیا تھا، وہ کل کس نے دیکھا ہی نہیں. ہم کب مریں گے پتہ ہے؟ موت کا فرشتہ پہلے آ کے اجازت لے گا؟ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو روح نکال کر ہی جائے گا، اور واللہ کوئی روک نہیں سکتا اسے، لمحہ برابر آگے پیچھے وقت ہو نہیں سکتا. ایک لمحہ مہلت دیجئے تھوڑی سی، میں نے توبہ کرنی ہے ابھی، ابھی میں نے نماز پڑھنی ہے، ابھی میں نے علم حاصل کرنا ہے، ابھی اپنے عقیدہ میں نے ٹھیک کرنا ہے، ایک لمحہ آگے پیچھے ممکن نہیں ہے. تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ اس وقت کا جب ایک لمحے کے لیے ہم ترس جائیں گے، یا ابھی وقت ہے کہ جب مکمل وقت ہمارے پاس ہے، اپنا وقت کہاں پہ ہم لگا رہے ہیں، کہاں پہ ضائع کر رہے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کو سمجھنے کی، سلف صالح المنجم کو عمل کرنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.